السلام علیکم. پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید، اور میرے ساتھ ہیں عمیر بن ریاض. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
وزیر اعظم کے خلاف تحریک استحقاق پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، معاملہ عدالت عظمیٰ میں ہے، اسپیکر کا موقف، ایوان میں شدید نعرے بازی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
علاقائی امور پر پاکستان اور روس کا پہلا مشاورتی اجلاس، اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
خیبر پختونخوا کی حکومت نے دہشت گردی و انتہا پسندی میں شامل افراد اور گروہوں کی فہرست جاری کر دی. پشاور سے میں ہوں شمیم شاید، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاک چین اقتصادی رہداری کے منصوبوں پر کام کے رفتار میں تیزی، وزیر اعظم نے اوشاب سے سوراب تک نئے سڑک کا افتتاح کر لیا. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
ملک بھر میں انکم ٹیکس محکمہ کے چھاپے، بڑی مقدار میں نئے اور پرانے نوٹ ضبط، ایک درجن سے زائد افراد گرفتار. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
وطن واپس آنے والے افغان پناہ گزینوں کے بچے مشقت اور کم عمری کی شادی کے خطرے سے دوچار ہیں، بین الاقوامی تنظیم کی جائزہ رپورٹ میں انکشاف. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں،
مشرقی حلب کا علاقہ جو ایک عرصے تک باغیوں کے قبضے میں رہا، اب سرکاری فوجوں کے قبضے میں آ گیا ہے اور شہریوں کا انخلا شروع ہو گیا ہے. میں ہوں اسد نذیر اور یہ رپورٹ تھوڑی دیر بعد.
خبریں اب تفصیل کے ساتھ. آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک ہنگامہ خیز اجلاس ہوا، جس میں اختلافات سامنے آئے اور احتجاج بھی سامنے آیا، جس کے بعد اسپیکر نے اجلاس کل شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا. اسپیکر ایاز صادق نے حزب مخالف کی جماعتوں، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو وزیر اعظم کے بیانات سے متعلق تحریک استحقاق پیش کرنے کی منظوری نہیں دی. اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد جلیل.
پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے حزب مخالف کی جماعتوں، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو وزیر اعظم کے بیانات سے متعلق تحریک استحقاق پیش کرنے کی منظوری نہیں دی ہے. پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ایوان میں پاناما لیک سے متعلق وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر میں پائے جانے والے مبینہ تضادات کے حوالے سے تحریک استحقاق پیش کرنا چاہتی تھیں. تاہم اسپیکر کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ عدالت عظمیٰ میں ہے، اس لیے اس بارے میں تحریک استحقاق پیش نہیں کی جا سکتی. واضح رہے کہ حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف نے پارلیمان کے اجلاس کا بائیکاٹ ختم کرتے ہوئے بدھ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی. تاہم اس موقع پر حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے اراکین کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی گئی، جس سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. جب نعرے بازی بڑھی تو قومی اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ کر دیا گیا اور بعد ازاں اجلاس جمعرات تک ملتوی کر دیا گیا. اجلاس کے آغاز پر قائد حزب اختلاف اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے تقریر کرتے ہوئے حکومت، خاص طور پر وزیر اعظم کو حدف تنقید بنایا.
جناب، یہ فیصلہ کرنا ہے آپ کو، کرنا کیا ہے ہمیں؟ ہماری یہ پارلیمنٹ جو بڑی کانٹوں سے گزرتے ہوئے بنی ہے، ہمیں اس کو اس طریقے سے ڈسٹروائے نہیں کرنے دیں گے. اس میں تو فیصلہ آپ کو خود کرنا چاہیے کہ آیا جو پارلیمنٹ میں بات کی ہے وہ صحیح ہے. صحیح ہے تو آ کے بول دو کہ یہ میری بات صحیح ہے، جو سپریم کورٹ میں بات کی ہے وہ غلط ہے.
ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان میں وزیر اعظم کے خطاب کا ایک ایک لفظ درست اور حقائق پر مبنی ہونا چاہیے. خورشید شاہ کی تقریر کے بعد جب حکومت کی طرف سے خواجہ سعد رفیق نے اپنا موقف پیش کرنا شروع کیا تو تلخی بڑھ گئی اور نعرے بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا. تحریک انصاف کا موقف تھا کہ خورشید شاہ کے بعد ان کی جماعت کو بولنے کا حق دیا جانا چاہیے تھا، اور شاہ محمود قریشی کے بقول انہیں یہ حق نہیں دیا گیا تو ان کی جماعت کے اراکین نے ایوان میں نعرے بازی کی. تحریک انصاف کے اراکین نے قومی اسمبلی کے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑی اور اسپیکر کی نشست کے سامنے احتجاج کیا. جب قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا تو پارلیمان کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سعد رفیق نے کہا کہ وزیر اعظم کے پارلیمان اور سپریم کورٹ میں پیش کیے گئے بیان میں کوئی تضاد نہیں ہے.
سو جو پی ایم صاحب نے بیان دیا تھا قومی اسمبلی میں، وہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ تھی، اور یہ قومی اسمبلی کا ایوان ایک سیاسی ایوان ہے. یہاں پہ جو بات بھی کریں گے وہ سیاسی ہوگی، مگر جب آپ عدالت میں جائیں گے تو پھر ایک الیبوریٹڈ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس میں ثبوت دینے پڑتے ہیں، قومی اسمبلی سپریم کورٹ نہیں بن سکتی اور سپریم کورٹ قومی اسمبلی نہیں بن سکتی. اور ہمارے اپوزیشن کے دوست صرف چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنا چاہتے ہیں. دھرنا سازش دو بار ناکام ہو چکی.
روان سال اپریل میں پاناما لیکس میں وزیر اعظم نواز شریف کے تین بچوں حسین، حسن اور مریم نواز کا نام سامنے آنے کے بعد حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کی طرف سے حکومت مخالف احتجاج بھی کیے گئے، جبکہ تحریک انصاف نے گزشتہ ماہ یہ اعلان بھی کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف کی موجودگی میں پارلیمان میں شرکت نہیں کر سکتے. تحریک انصاف کا موقف رہا ہے کہ وہ اس وقت تک پارلیمان کا بائیکاٹ جاری رکھے گی جب تک سپریم کورٹ اس معاملے کا فیصلہ نہیں کر دیتی. تاہم پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے منگل کو ایک بار پھر پارلیمنٹ کے اجلاس کا بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف پارلیمان میں تحریک استحقاق پیش کریں گے. بدھ کو پارلیمان کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ان کی جماعت نے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے.
جو سپریم کورٹ میں نئے انکشافات آئے ہیں اور حکومت کی جو وہاں بیانات آئے ہیں اور ان بیانات میں جو ان میں تضاد آیا ہے وہ ہم عوام کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھنا چاہ رہے ہیں، اور یہ حکمت عملی ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کو فائنلائز کرے گی.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے پاناما لیکس کے معاملے پر تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کی درخواستوں کی سماعت کے دوران اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دینے کی تجویز دی تھی. تاہم پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے عدالت کے سامنے موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل کو یہ تجویز قبول نہیں ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان اور روس کے درمیان پہلی بار علاقائی مسائل پر مشاورت ہوئی ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس مشاورت کے دوران کئی علاقائی مسائل اور اقتصادی تعاون سمیت باہمی مفادات کے معاملات پر بات ہوئی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان اور روس کے درمیان علاقائی معاملات پر پہلا مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں ہوا. وزارت خارجہ سے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق 13 دسمبر کو ہونے والے ان مذاکرات میں مہمان وفد کی قیادت روس کی وزارت خارجہ کے ایک اعلی عہدیدار الیگزینڈر وی سٹرینک نے کی، جبکہ پاکستانی وفد کی سربراہی وزارت خارجہ میں تعینات ڈائریکٹر برائے مغربی ایشیا احمد حسین نے کی. اس مشاورتی بات چیت میں تمام علاقائی معاملات کے علاوہ باہمی دلچسپی کے شعبوں بشمول اقتصادی تعاون اور رابطوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق دونوں ممالک کے عہدیداروں نے اہم بدلتے ہوئے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. تاہم اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں کہ خاص طور پر کون سے علاقائی امور اس بات چیت کا محور تھے اور ان میں کیا پیش رفت ہوئی. وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا کہ اس مشاورتی بات چیت کا آئندہ دور 2017 میں ماسکو میں ہوگا. پاکستان اور روس کے تعلقات میں حالیہ برسوں میں گرم جوشی دیکھی گئی اور رواں سال دونوں ملکوں کے درمیان پہلی مرتبہ مشترکہ فوجی مشقیں بھی پاکستان میں ہوئیں، جبکہ پاکستان نے گزشتہ ماہ تصدیق کی تھی کہ افغانستان سے متعلق ماسکو میں ایک سہ فریقی اجلاس ہوگا جس میں روس کے علاوہ پاکستان اور چین بھی شریک ہوں گے. دفاعی اور علاقائی امور پر دونوں ملکوں کے حالیہ رابطوں سے قریبی تعلقات کی غمازی ہوتی ہے. سابق سفارتکار رستم شاہ محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خطے میں جو نئے اتحاد بن رہے ہیں وہ ابتدائی مراحل میں ہیں، اس لیے یہ واضح نہیں کہ آئندہ یہ روابط کیا رخ اختیار کریں گے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ خطے میں پاکستان اور روس کے کئی مشترکہ مفادات ہیں جن کی بنیاد پر تعاون فروغ پا سکتا ہے.
اب اس وقت وہ کون سی بنیاد ہے جس کی بنا پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی قربت ان کی ہو سکتی ہے؟ ایک تو سینٹرل ایشیا ہے جہاں پہ روس کے بھی وہ ہیں مفادات ہیں اور پاکستان بھی سینٹرل ایشیا کو ایکسس کرنا چاہتا ہے. اس کی ترکمانستان سے جو پائپ لائن آ رہی ہے کاسا 1000 جو ہے وہاں سے بجلی جو آ رہی ہے، اور چونکہ روس وہاں پہ ایک بڑا اہم پارٹنر ہے اور اس کے بعض ملکوں کے ساتھ سینٹرل ایشیا میں دفاعی معاہدے بھی ہیں اور روس کا بڑا وہاں کردار ہے، اس لیے ایک تو کامن گراؤنڈ دونوں میں سینٹرل ایشیا کے ساتھ تعلقات ہیں.
رستم شاہ محمد کے بقول پاکستان دفاعی ٹیکنالوجی کا حصول بھی چاہتا ہے، اس لیے بھی اسلام آباد اور ماسکو کے درمیان تعلقات مزید گہرے ہو سکتے ہیں.
پاکستان اقتصادی مدد بھی چاہتا ہے اور ٹیکنالوجی وغیرہ بھی چاہتا ہے، اور ڈیفینس ٹیکنالوجی میں پاکستان جو ہے وہ روس کے ساتھ مزید تعاون اس لیے بڑھائے گا کہ پاکستان کو اب اپنا جو وہ ہے ڈیفینس آرسنل ہے اس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے، اور روس کی ڈیفینس کی بہت بڑی انڈسٹری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو بنیادی باتیں ہیں، اور پھر روس اس خطے میں ایک اہم ملک ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, روس ہے, تو پاکستان چاہے گا کہ روس کے اور زیادہ قریب ہو جائے.
گزشتہ ماہ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ روس پاک چین اقتصادی راہداری میں دلچسپی رکھتا ہے, لیکن بعد میں روس کی وزارت خارجہ نے ایسی خبروں کی نفی کی کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری پر روس پاکستان کے ساتھ کسی طرح کے خفیہ مذاکرات کر رہا ہے. تاہم روسی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اقتصادی روابط بشمول نارتھ ساؤتھ مجوزہ گیس پائپ لائن بچھانے سے متعلق تعاون کو اہمیت دیتا ہے. پاکستان اور روس کے تعلقات میں بہتری 2014 کے بعد سے آئی, جب روس نے پاکستان کو ہتھیاروں کی فراہمی پر عائد پابندی اٹھا لی تھی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کی نئی فہرست جاری کی ہے, جس میں مختلف فرقوں اور گروہوں سے تعلق رکھنے والے کم از کم 452 افراد کے نام شامل ہیں. فہرست کا مقصد دہشت گردی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ان افراد کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنا ہے. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
پاکستان کی شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے دہشت گردی و انتہا پسندی سمیت جرائم پیشہ عناصر کی فہرست جاری کی ہے, جس میں 452 افراد اور 9 گروہوں کے نام درج ہے. اس فہرست میں مبینہ طور پر افغانستان سے تعلق رکھنے والے 4 گروہوں کے نام بھی شامل ہیں, جو حکام کے بقول صوبے اور اس سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں تشدد پر مبنی کاروائیوں میں ملوث ہیں. تاہم ان کے بارے میں مزید تفصیل فراہم نہیں کی گئی. سرکاری اعلامیے کے مطابق فہرست میں 75 افراد کو درجہ اول یعنی کیٹیگری اے میں رکھا گیا ہے. یہ تمام وہ افراد ہیں جو مختلف عسکریت پسند گروہوں کے سرکردہ کمانڈر اور جنگجو ہیں, جن کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر انعام بھی رکھا گیا ہے. دیگر افراد ملک میں دہشت گردی و انتہا پسندی کے معاونت, مختلف جرائم, ریاست اور سماج دشمن سرگرمیوں میں مبینہ طور پر ملوث ہے. خیبر پختونخوا پاکستان کا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ ہے, اور خاص طور پر قبائلی علاقوں سے ملحق ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کی زیادہ رد عمل بھی اس صوبے میں دیکھا گیا ہے. 2014 کے اواخر میں ملک کی سیاسی قیادت نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتفاق رائے کے ساتھ دہشت گردی و انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ایک قومی لائعمل ترتیب دیا تھا, اور چاروں صوبوں میں اس پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے ایف ایکس کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی تھی. غیر جانبدار حلقوں کے علاوہ ملک کی فوج کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ قومی لاعمل پر پوری طرح سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے سابق سینیٹر اور انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن افراسیاب خٹک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صوبائی سطح پر نیشنل ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد کیے بغیر دہشت گردی و انتہا پسندی پر قابو پانا ممکن نہیں ہوگا.
سارے لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کی پولیٹیکل ول ہے یعنی سیاسی ارادہ ہے عمل درآمد کا ہے یا نہیں. دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں, معلوم ملک میں بھی ہوتے رہے ہیں, اس خطے میں ہو رہے ہیں, اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ عمل درآمد نہ ہونا ہے.
صوبائی حکومت میں شامل عہدیداروں کا موقف ہے کہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے تمام خطرات سے آگاہ ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر شرپسندوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کے علاوہ منافرت پھیلانے والوں کے خلاف بھی قانونی کارروائیاں کی جا رہی ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
بھارت میں حکومت کی جانب سے بڑے کرنسی نوٹوں کی منسوخی کے بعد انکم ٹیکس کا محکمہ ملک بھر میں جعلی نوٹ اور کالا دھن رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے. حال ہی میں حکام نے بڑے پیمانے پر کرنسی نوٹ پکڑے ہیں جن کی مالیت کروڑوں میں ہے. مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
وزیراعظم نریندر مودی کے ذریعے 8 نومبر کو 500 اور 1000 کے نوٹ منسوخ کیے جانے کے بعد سے جعلی نوٹ اور کالے دھن کو پکڑنے کے لیے انکم ٹیکس محکمہ کی جانب سے پورے ملک میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. ان چھاپوں کے نتیجے میں اب تک بڑی مقدار میں نئے اور پرانے نوٹ ضبط کیے جا چکے ہیں. कर्नाटक के शहर बंगलोर में बुध के रोज जब हुक्काम ने यशवंतपुरा के एक अपार्टमेंट पर छापा मारा तो काले धन की रखवाली करने वाली एक जईफा ने उन पर अपने कुत्ते छोड़ दिए। अहलकारों ने वहां से 2,90,00,000 रुपए जब्त किए, जिनमें 2,000 के नए नोटों के 2.25 करोड़ रुपए हैं। पहले भी बंगलोर से 50,00,000 रुपए जब्त किए जा चुके हैं, जिनमें 42,00,000 नए नोट थे। इसी रोज पंजिम से 68,00,000 रुपए और फरीदाबाद से 25,00,000 रुपए नए नोटों के जब्त किए गए। दारुल हुकूमत दिल्ली के करोलबाग के एक होटल से 3.25 करोड़ रुपए पुराने नोटों की शक्ल में जब्त किए गए। खास तकनीक से उनकी पैकिंग की गई थी ताकि एयरपोर्ट की मशीनों पर भी ये पकड़े ना जा सकें। इससे पहले नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके से एक वकील रोहित टंडन की रहायशगाह से 13.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे, जिनमें नए और पुराने दोनों किस्म के नोट हैं। रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगलोर में ब्लैक मनी वालों से साजबाज के इल्जाम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक सीनियर एहलकार को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि नोट जब्ती के मामलों में अब तक एक दर्जन से जायद अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मगरबी बंगाल और केरला के मुख्तलिफ इलाकों से करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं, जिनमें कई करोड़ नए नोट हैं। जबकि नोटबंदी के 36वें रोज भी 2,000 रुपए के लिए लोगों को बैंकों के सामने घंटों खड़े रहना पड़ता है। बताया जाता है कि नए नोटों की इस बदउनवानी में बैंक अफसरान भी शामिल हैं। उधर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी और पी चिदम्बरम ने नोटबंदी को साल का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। राहुल गांधी ने बुध के रोज एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पास इसके सबूत हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस घोटाले में जाती तौर पर मुलविस हैं।
हिंदुस्तान अमेठी के लोगों ने चुना है, मैं पार्लियामेंट का एक मेंबर हूँ, मेरी जगह वहाँ बोलने की है और मैं इस सदन में रखना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री के बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको रखना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी पर्सनली डरते हैं, प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा।
राहुल गांधी के इल्जाम को बीजेपी ने मुस्तरद कर दिया। मरकजी वजीर अनंत कुमार ने उनके बयान को घबराहट में दिया गया बयान करार दिया।
राहुल गांधी जी को मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, आज तक वो कहाँ चुप गए थे, कहाँ गुम हो गए थे? यानी पार्लियामेंट नवंबर 16 तारीख को शुरू हो चुका है और कल तक आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए और आज एकदम खड़े होकर के हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसे कह रहे हैं, ये सर गलत है।
16 नवंबर से शुरू हुए पार्लियामानी इजलास में बुध के रोज भी कोई काम नहीं हो सका। अब इजलास खत्म होने में सिर्फ 2 रोज बाकी हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
शाम के शहर हलब में बुध के रोज शदीद लड़ाई दोबारा शुरू हो गई। मुख्तलिफ फरीक और उनकी पुश्त पनाही करने वाले फायर बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम एक दूसरे पर लगा रहे हैं, जबकि शहरियों और बागियों को शहर से इनखला का प्रोग्राम मौखर हो गया है। शाम के इंसानी हकूक पर नजर रखने वाली तंजीम का कहना है कि ये फजाई हमले उन इलाकों में किए गए जो अभी तक बागियों के कब्जे में हैं। सन 2012 के बाद से जारी इस शहर पर से बागियों का कंट्रोल खत्म हो गया है और अब सरकारी फौजों ने इस पर दोबारा कब्जा हासिल कर लिया है। बैन अलाक्वामी बिरादरी रूस और शाम पर जोर दे रही है कि वह हलब में खूनरेजी को बंद करने और शहरियों के जानोमाल के तहफ्फुज के लिए मुनासिब इकदाम करें। रिपोर्ट की मजीद तफसीलात असद नजीर से।
मशरकी हलब का इलाका एक अरसे से बागियों के कब्जे में रहा और अब इस इलाके में सरकारी बसें खड़ी हैं जो यहां से शहरियों को लेकर इलाके से बाहर जाएंगी। अभी तक जंगबंदी के मुआहदे की तफसीलात सामने नहीं आई हैं, मगर ये मालूम हुआ है कि तुर्की और रूस ने शामी हुकूमत और बागियों के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय करवाया है। अक्वाम मुतहदा की सलामती कौंसिल में मंगल को एक हंगामी इजलास हुआ जिसमें मगरबी मुल्कों के सफरा ने रूस पर शदीद तनकीद की और कहा कि वो शाम के सदर बशार उल असद और इनकी हुकूमत की बेजा पुश्त पनाही करता आया है। अक्वाम मुतहदा में अमरीकी सफीर समांथा पावर ने कहा,
इट इज योर नूस, 3 member states of the UN contributing to a noose around civilians. It should shame you. Instead, by all appearances, it is emboldening you. You are plotting your next assault
Are you truly incapable of shame? Is there literally...
امریکی سفیر سمانتھا پاور کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ ہیں جنہوں نے پھندے میں ڈال کر انہیں پھنسایا. آپ کو شرم آنی چاہیے. ان تمام تر اقدامات کے بعد اب بھی آپ ایک نئے قتل عام کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اس سے زیادہ شرمناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. شہریوں کے خلاف اس سے زیادہ بربریت کا مظاہرہ بھی نہیں ہو سکتا. اور آپ کے پاس ان تمام بہیمانہ اقدامات کا کوئی جواز نہیں ہے. روس کے سفیر چرکن نے مغربی سفرا کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مظالم کی داستانوں میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے اور یہ محض پروپیگنڈا ہے. دوسری طرف بین الاقوامی برادری نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ شامی حکومت پر دباؤ ڈالے اور انہیں شہریوں پر ظلم کرنے سے باز رکھے. ادھر شام کے سفیر نے کہا ہے کہ جان بوجھ کر شامی حکومت نے اپنے شہریوں کو کبھی بھی قتل نہیں کیا. شام کے سفیر بشر جعفری کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی من گھڑن خبروں کی نہ صرف تردید کرتے ہیں بلکہ ان کی مذمت بھی کرتے ہیں. امریکہ، فرانس، برطانیہ اور ان کے اتحادی یہ الزامات لگا رہے ہیں. اقوام متحدہ میں فرانس کے سفیر نے بھی روس سے کہا ہے کہ وہ حلب میں خونریزی کو بند کروانے کے سلسلے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے. دوسری طرف روسی سفیر نے کہا ہے کہ مشرقی حلب میں جو شہری مقیم ہیں انہیں علاقہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر امریکہ نے انتباہ کیا ہے کہ حلب پر شامی حکومت کے دوبارہ قبضے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شام میں خانہ جنگی بند ہو گئی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے
It was the United States who led efforts to get a UN Security Council resolution in place that codified the process.
یہ امریکہ تھا جس نے سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کرنے کی کوششوں میں حصہ لیا جس کا مقصد علاقے میں جنگ بندی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد پہنچانا تھا. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ شام کی جنگ کو بند کرانے کے سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک سیاسی مخالف اور ٹیکساس کے سابق گورنر رک پیری کو وزیر توانائی کے عہدے کے لیے نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ 14 سال تک ٹیکساس کے گورنر رہے. پیری نے جو 2 مرتبہ ریپبلکن کی جانب سے صدارتی امیدوار کی دوڑ میں شامل رہے مہم کے ابتدائی حصے میں ٹرمپ پر سخت تنقید کی تھی لیکن بعد میں دوڑ سے خارج ہونے کے بعد 66 سالہ پیری نے یہ کہتے ہوئے ٹرمپ کی حمایت کی کہ وہ ان کا پہلا انتخاب نہیں ہے لیکن وہ عوام کی پسند ہیں. ٹرمپ نے ابھی پیری کی نامزدگی کا باقاعدہ اعلان کرنا ہے لیکن ٹرمپ کے مشیروں نے منگل کے روز بتایا کہ منتخب صدر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ توانائی کے ادارے کی سربراہی کے لیے پیری کو نامزد کریں گے. نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز ہی ریکس ٹیلرسن کو وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے نامزد کیا جو ایگزون موبل کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں. ٹیلرسن کی روس کے صدر کے ساتھ دوستی ہے اور انہوں نے اسی ایک کمپنی میں 41 سال سرو کیے ہیں. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ٹیلرسن کا ایک عالمی کمپنی کو چلانے کا تجربہ محکمہ خارجہ کی قیادت کے لیے انتہائی اہم ہوگا. ہتھیاروں پر نظر رکھنے والے ایک عالمی گروپ کا کہنا ہے کہ عراقی شہر موصل پر حملوں کے لیے داعش نے ہزاروں مارٹر راؤنڈز، راکٹس، بم اور دوسرا اسلحہ تیار کیا. اپنے انداز کی خلافت نے ایک صنعت قائم کی جو ایسے ہتھیار بنا رہی ہے جو ملکی فوجوں کے معیار سے مطابقت رکھتے ہیں. عسکریت پسندوں کا ہتھیار بنانے کا یہ نظام معیار پر سخت کنٹرول رکھتا ہے اور اس کی تکنیکی مہارت بہت اعلیٰ درجے کی ہے. جنگی ہتھیاروں کے لندن میں قائم ایک تحقیقی ادارے نے جو یورپی یونین کے فنڈ سے قائم ہے اور روایتی ہتھیاروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھتا ہے اپنی رپورٹ نے بتایا ہے کہ داعش کا ہتھیاروں کا تیاری کا یہ عمل معمولی نہیں ہے اور یہ کسی بھی ملکی فوجی نظام پر قائم ہے. مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں قطبی آرتھوڈاکس چرچ میں اتوار کو ہونے والے خودکش حملے کی ذمہ داری شدت پسند گروپ داعش نے قبول کر لی ہے. اس بم حملے میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہوئے. دہشت گرد گروپ کی طرف سے منگل کو انٹرنیٹ پر جاری ہونے والے ایک بیان میں مصر اور دیگر علاقوں میں ایسے مزید حملے کرنے کی دھمکی دی گئی ہے. ٹی وی پر دکھائے جانے والے مناظر میں ایک مشتبہ شخص اپنے آپ کو دھماکے سے اڑانے سے قبل چرچ کے گیٹ سے گزرتے ہوئے نظر آتا ہے. داعش نے اس شخص کی شناخت ابو عبداللہ المصری کے نام سے کی ہے جو بظاہر ایک فرضی نام ہے. پیر کو مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے بمبار کی شناخت محمود شفیق محمد مصطفیٰ کے نام سے کی جس کی عمر 22 سال ہے۔ مصری حکام نے مبینہ طور پر دھماکے میں ملوث 4 افراد کو گرفتار کیا جبکہ دیگر مشتبہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
گلزار بنے پاکستانی فلم کے گیتکار، تفصیلات فکر و فن میں۔
سب کچھ ویسے ہی چلتا ہے جیسے چلتا تھا جب تم تھی، رات بھی ویسے ہی سر موندے آتی ہے، دن ویسے ہی آنکھیں ملتا جاگتا ہے۔
بالی ووڈ کے لیجنڈری قلمکار، شاعر اور فلم ساز گلزار نے آنے والی پاکستانی فلم مہر النساء وی لو یو کے لیے ایک گیت لکھا ہے۔ اس فلم کے ڈائریکٹر یاسر نواز ہیں، جبکہ اس گیت کو اپنی آواز اور سروں سے سجایا ہے سکھویندر سنگھ نے۔
کاش تمہارے جانے پر کچھ فرق تو پڑتا جینے میں، پیاس نہ لگتی پانی کی یا ناخن بڑھنا بند ہو جاتے، بال ہوا میں نہ اڑتے یا دھواں نکلتا سانسوں سے، سب کچھ ویسے ہی چلتا ہے، بس اتنا فرق پڑا ہے میری راتوں میں، نیند نہیں آتی تو اب سونے کے لیے ایک نیند کی گولی روز نکلنی پڑتی ہے۔
یاسر نواز کا کہنا ہے کہ گلزار جہلم میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ کسی پاکستانی فلم کے لیے بھی گیت لکھیں۔ ایک سوال کے جواب میں یاسر نے کہا کہ ہم نے فلم پر تقریباً 8 مہینے پہلے کام شروع کیا تھا، اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال کشیدہ نہیں تھی، لیکن اس مدت کے دوران دیکھتے ہی دیکھتے حالات کشیدہ ہو گئے۔
مگر یہ صرف خوابوں ہی میں ممکن ہے، وہاں جانے میں اب دشواریاں ہیں کچھ سیاست کی، وطن اب بھی وہی ہے پر نہیں ہے ملک اب میرا، وہاں جانا ہو اب تو دو دو سرکاروں کے دسیوں دفتروں سے شکل پر لگوا کے مہریں خواب ثابت کرنے پڑتے ہیں۔
انہوں نے ٹریبیون کو بتایا کہ موجودہ تناؤ اور بھارتی فلموں میں پاکستانی اداکاروں کے کام کرنے پر پابندی کے باوجود گلزار اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے اور خود کو پروجیکٹ سے علیحدہ نہیں کیا، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ رہائشی عمارت کا ایک ایسا سیٹ لگایا گیا ہے جس پر 2 کروڑ روپے خرچ آئے ہیں۔ یاسر نواز کے بقول، پاکستان کی فلمی تاریخ میں ایسا سیٹ اس سے قبل نہیں لگایا گیا۔
میرا کچھ
ہیروئن ٹی وی اداکارہ سنا جاوید ہیں، جو اپنے فلمی کریئر کا آغاز اس فلم سے کر رہی ہیں، جبکہ ہیرو دانش تیمور ہیں۔ دیگر کاسٹ میں جاوید شیخ اور ثاقب سمیر بھی شامل ہیں۔ ثاقب فلم کے اسکرین رائٹر بھی ہیں۔ یاسر نواز اس سے قبل رونگ نمبر جیسی فلم بنا چکے ہیں۔
تمہیں معلوم ہو جاتا تمہیں میں لے گیا تھا سرحدوں کے پار دینا میں، تمہیں وہ گھر دکھایا تھا جہاں پیدا ہوا تھا میں، جہاں چھت پر لگا سریوں کا جنگلات دھوپ سے دن بھر میرے آنگن میں شطرنجی بناتا تھا مٹاتا تھا۔ دکھائی تھی تمہیں وہ کھیتیاں سرسوں کے دینے میں کہ جس کے پیلے پیلے پھول تم کو خواب میں کچے کھلائے تھے۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سادیا اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1:30 بجا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید، اور میرے ساتھ ہیں عمیر بن ریاض تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔
گوادر کی بندرگاہ کے تحفظ کے لیے خصوصی فوجی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وزیراعظم میاں نواز شریف نے بدھ کو اس پروجیکٹ سے متعلق ایک افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری کے مختلف منصوبوں پر کام کی رفتار میں تیزی آ رہی ہے۔ سی پیک کے مغربی روٹ کو ملانے کے لیے تقریباً 450 کلومیٹر سڑک کی تعمیر کا آغاز بدھ کو کیا گیا، جو نیشنل ہائی وے سے ملانے کے بعد گوادر اور جنوبی اضلاع کے درمیان رابطے کا ایک اہم ذریعہ بنے گا۔ بلوچستان کے ضلع تربت کے علاقے بالکتر میں ہوشاب سے سوراب تک نئے سڑک کا افتتاح کرنے کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ آگے چل کر یہ سڑک افغانستان اور وسطی ایشیا تک جائے گی اور اس کی تعمیر سے خطے میں خوشحالی آئے گی۔
اس سڑک کی تعمیر سے گوادر کی بندرگاہ نیشنل ہائی وے کے ساتھ جڑ جائے گی۔ یہ گوادر سے افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک سب سے کم راستہ ہوگا۔ یہ سڑک انشاءاللہ شمال اور جنوب کے درمیان رابطے کا ایک انتہائی مؤثر ذریعہ ہوگی۔ یہی نہیں، یہ سی پیک کی مغربی راہداری کا ایک اہم حصہ ہوگی۔ کہنے کو تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سڑک ہے، لیکن دراصل اپنے ساتھ ترقی کے بہت سے مواقع اور امکانات کو سمیٹتے ہوئے ہیں۔
گوادر کی بندرگاہ کو پاکستان اور چین کے درمیان اربوں ڈالر مالیت کے اقتصادی تعاون کے منصوبوں میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ چین سڑکوں، ریل، مواصلات اور توانائی کے منصوبوں کے ایک نیٹ ورک پر پاکستان میں 46 ارب ڈالر صرف کر رہا ہے، جس سے چین کے مغربی علاقے سنگیانگ کو بحیرہ عرب پر واقع گہرے پانیوں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ ایک روز قبل پاکستان کے اعلیٰ سیول و فوجی عہدیداروں اور چینی سفارتکاروں نے گوادر میں پاکستان نیوی کے زیر اہتمام قائم کی جانے والی ٹاسک فورس 88 کا افتتاح کیا۔ نئی فورس گوادر کی بندرگاہ کی سیکیورٹی اور سیپیک سے منسلک پانیوں کی نگہبانی و دیگر امور سر انجام دے گی۔ اس سے قبل پاک فوج کی طرف سے چینی کارکنوں اور سیپیک کے تحت بنائے جانے والے زمینی راستوں کے تحفظ کے لیے 20,000 افراد پر مشتمل اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن بھی قائم کیا گیا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
امریکہ شمالی وزیرستان میں کرم تانگی ڈیم پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے 8.5 ارب روپے سے زیادہ سرمایہ فراہم کرے گا۔ اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخطوں کے بعد پاکستان کے لیے امریکی سفیر نے کہا کہ یہ معاہدہ پاکستان میں توانائی کی ضرورتیں پوری کرنے اور عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کی اشروں پر محیط مشترکہ کوششوں کا حصہ ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
امریکہ نے دہشت گردی سے متاثرہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں کرم تنگی ڈیم منصوبے کے پہلے مرحلے کے لیے 8.10 کروڑ ڈالر فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس بارے میں ایک دستاویز پر دستخط بدھ کو ایک تقریب میں ہوئے، جس کے تحت امریکہ پاکستان کے پانی اور بجلی کے ادارے وابڈا کو مالی اعانت فراہم کرے گا۔ امریکی سفارتخانے سے جاری بیان کے مطابق سفیر ڈیوڈ ہیل اور وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی خواجہ آصف نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ سفیر ڈیوڈ ہیل نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کی ایک طویل تاریخ ہے، اور جس نئے معاہدے پر دستخط کیے گئے اس سے پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے اور لاکھوں پاکستانیوں کی زندگی میں بہتری کے مشترکہ اقدامات کو تقویت ملے گی۔ اس معاہدے کے تحت کرم تنگی ڈیم کی تعمیر کے پہلے مرحلے میں کیتو بند بنانے کے لیے رقم فراہم کی جائے گی۔ سفارتخانے کے بیان کے مطابق کرم تنگی ڈیم منصوبے کے پہلے مرحلے کی تعمیر کی تکمیل سے 16,000 ایکڑ سے زائد زرعی اراضی سیراب ہو سکے گی اور 18 میگا واٹ اضافی بجلی بھی پیدا ہوگی۔ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی محمد جمال الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کرم تنگی ڈیم کی تعمیر کے بعد نہ صرف بڑی تعداد میں بنجر زمین زیر کاشت آئے گی بلکہ اس سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔
میں نے جو علاقہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ لاکھوں کے کانال کے تعداد میں زمین ویسے بالکل بنجر ہے، غیر آباد ہے، اور اس طرح اگر ڈیم بن جائے ان سے جب یہ علاقہ آباد ہو جائے تو یقین کرے کہ یہ قبائل کے جتنے بھی علاقے ہیں میرے خیال میں گندم کی اور چیز کی ان کے لیے یہی زمینیں کافی ہوں گے اور یہی کاش کافی ہوں گے, یہی پیداوار کافی ہوں گے. اگر یہ دم بن جائیں ان کے ساتھ جو بجلی ہوگی تو یہ بھی حکومت اس علاقے کی بجلی اس سے میرے خیال میں پورا ہو جائے گی.
رکن قومی اسمبلی محمد جمال الدین نے کہا کہ اس طرح کے منصوبوں سے قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے خاتمے کی کوششوں کو بھی تقویت ملے گی. واضح ہے کہ 2009 سے اب تک امریکی حکومت نے پاکستان کے بجلی کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے 53 ارب روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکی امداد سے کرم ٹانگی ڈیم کی تعمیر پر نفیسہ ہود بھائی نے سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر بریگیڈیئر ریٹائرڈ آغا گل سے بات کی. اس گفتگو پر مبنی رپورٹ ملاحظہ فرمائیے.
ہم امریکہ اور پاکستان کے بیچ 81 ارب ڈالر کے معاہدے کی خبر سے شروع کریں گے جس کے تحت شمالی وزیرستان میں کرم ٹانگی ڈیم بنایا جائے گا. ابتدا کرتے ہیں بریگیڈیئر آغا گل سے جو توانائی کے شعبے میں ماہر ہیں اور کوئٹہ میں ہوتے ہیں. آغا صاحب آپ بتائیے, ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ مارچ میں تعمیر ہوگا, 83.4 میگا واٹس بجلی فراہم کرے گا, آپ کے خیال میں یہ بجلی کہاں کہاں پہنچائی جا سکے گی؟
تو انرجی کے لیے جہاں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ڈیم بن سکتے ہیں اور ہائیڈل ڈیم تو سب سے بہتر ہیں کہ سستے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بجلی بھی بجائے اس کے کہ نیشنل ریٹ بھی دی جائے وہاں سستی دی جا سکتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے یہ, اور امریکہ کی مدد سے اگر یہ بنایا جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, مقامی لوگوں کو بہت اس سے فائدہ ہوگا. اور میں آپ کو یہی بتاتا چلوں, یہ کرم اور اس کے علاقہ جو نیچے ان کا جو کمانڈ علاقہ ہے جہاں پانی سے اریگیشن کر سکیں گے, یہ ساؤتھ وزیرستان کے ساتھ لگتا ہے, ٹرائبل علاقہ ہے, اس کو کہتے ہی ٹرائبل ریجن ہے, اور یہ بےچارے ان کے پاس ایریبل لینڈ یعنی کہ ایسی زمین جس کو کلٹیویٹ کر سکیں وہ بھی بہت کم ہے, لیکن سب سے بڑی بات ہے پانی نہیں ہے, اور اگر کہیں سے ڈیم بنا کے ان کو ریگولرلی پانی دیا جا سکے تو لوگ تو بہت ہارڈی ہیں, یہ تو بالکل لوہے کی طرح سخت اور محنت والے محنت کش لوگ ہیں, یہ اس پانی کو پراپرلی استعمال کر سکتے ہیں. اور بجلی تو آج کے زمانے میں ہر ایک کی ضرورت ہے, جس شعبے میں آپ دیکھ لیں بجلی کے بغیر کچھ کام نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقوں میں بجائے سے کہ ہم اپنے مین نیشنل گرڈ سے بجلی پہنچائیں, جہاں لوکل ہائیڈل پلانٹ لگ سکتے ہیں وہاں اسی علاقے میں 10-15 میل میں اگر بجلی پہنچ جائے تو بہت اچھی بات ہے. ہمارے ناردرن ایریا میں اسی طرح کا کام جاری ہے اس وقت.
جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ زمین کو بھی سیراب کرے گا, بتایا جاتا ہے کہ کوئی 16,000 ایکڑ زرعی زمین ہے جو اس کی وجہ سے سیراب ہوگی, اس حوالے سے بتائیے وہاں کی جو کاشت ہے وہ کیا مقامی کاشت ہوتی ہے یا کہ ملک میں بھی یہ فراہم کی جاتی ہے؟
جو چھوٹے کاشتکار ہیں جی ان کے لیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ تو بنیادی طور پہ گندم کی ہوتی ہے, اور جہاں اس طرح کے ڈیم ہوں جہاں پانی پورا سال اویلیبل نہ ہو وہاں عموماً ایک فصل لگتی ہے, لیکن اگر پانی ان کو پورا سال میسر ہو تو ہمارے ملک کا موسم ایسا ہے کہ جہاں جہاں نہری پانی ہے وہاں 4-4 فصلیں سال میں لگاتے ہیں, بلکہ کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جس میں کوئی نہ کوئی فصل نہ لگی ہوئی ہو. پھر جوار ہے, باجرہ ہے, اس طرح کی چیزیں, سبزی کی کاشت ہو سکتی ہے, اور جیسے جیسے پانی آئے گا ویسے ویسے لوگ سیکھیں گے نئے نئے طریقے. اب جہاں پانی ہے ہی نہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں لگ سکتا, تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ 16,000 ایکڑ سے جو چیزیں اگیں گی وہ لوکل سب سے زیادہ فائدہ وہی اٹھائیں گے, فائنینشلی بھی اور ان چیزوں کو استعمال کر کے بھی.
بچوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم سیو دی چلڈرن کی جانب سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سے اپنے وطن لوٹنے والے اغوان پناہ گزینوں کے تعلیم سے محروم بچے چائلڈ لیبر اور کم عمری کی شادیوں جیسے مسائل کا ہدف بن سکتے ہیں. اس سال پاکستان سے واپس جانے والے اغوان پناہ گزینوں کی تعداد 6.5 لاکھ سے زیادہ ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی ایک بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم سیو دی چلڈرن نے کہا ہے کہ پاکستان سے وطن واپس آنے والے افغان پناہ گزینوں کے اسکول نہ جا سکنے والے بچے مشقت اور کم عمری کی شادی کے بڑھتے ہوئے خطرے سے دوچار ہیں۔ تنظیم نے مشرقی افغان صوبے ننگرہار میں پاکستان سے واپس وطن آنے والے افغانوں سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر بدھ کو یہ بات اپنی جائزہ رپورٹ میں کہی۔ سیو دی چلڈرن نے متنبہ کیا کہ ایسے میں جب روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 3,500 افغان پاکستان سے وطن واپس آ رہے ہیں، پہلے سے تشویشناک صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں حکام کی طرف سے افغان پناہ گزینوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں اور آئندہ سال مارچ تک ان کے قیام کی مدت ختم ہونے کے تناظر میں اس برس ریکارڈ تعداد میں افغان اپنے وطن واپس گئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت تک رواں برس واپس جانے والے افغانوں کی تعداد 6.5 لاکھ سے زائد ہے۔ تاہم گزشتہ ماہ ہی حکومت پاکستان نے اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کی ملک میں قیام کی مدت میں توسیع کرتے ہوئے اسے آئندہ سال 31 دسمبر تک بڑھا دیا تھا۔ سیو دی چلڈرن نے ننگرہار کے 5 اضلاع میں پاکستان سے آنے والے 379 مختلف افغانوں سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر یہ جائزہ رپورٹ تیار کی۔ بتایا جاتا ہے کہ واپس آنے والوں کی اکثریت کے پاس نہ تو شناختی دستاویزات ہیں اور نہ ہی ان کے مالی وسائل ایسے ہیں کہ وہ اپنے معمولات زندگی کو بہتر انداز میں یہاں بحال رکھ سکیں۔ غربت کے باعث لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی بجائے محنت مزدوری پر لگا دیتے ہیں، جس سے وہ گھر کی کفالت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تنظیم کے مطابق ایسے بچوں، خاص طور پر لڑکیوں کی کم عمری کی شادی کے خطرے میں اضافہ ہوا ہے۔ سیو دی چلڈرن کے کابل میں مشیر باہر اللہ ویار کہتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو ان بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس بارے میں تاحال افغان حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے اور وائس آف امریکہ کی طرف سے وطن واپس آنے والوں اور مہاجرین کی افغان وزارت سے رابطے کی متعدد کوششیں اس خبر کے نشر ہونے تک برابر ثابت نہیں ہو سکی تھیں۔ افغان عہدیداروں کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وطن واپس آنے والے پناہ گزینوں کی آبادکاری کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے، جس کے تحت انہیں رہائش کی سہولت کے علاوہ روزگار کے مناسب مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کے نئے سربراہ جنرل قمر باجوہ نے آج ملک کے اہم تجارتی مرکز اور سب سے بڑے شہر کراچی میں رینجرز کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور شہر میں امن و امان کے قیام اور دہشت گردی کے خلاف رینجرز کی کوششوں کو سراہا۔ مزید تفصیلات کراچی سے سعود ظفر کی رپورٹ میں۔
چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج کراچی کا دورہ کیا اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی، جس کے بعد انہوں نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ کیا، جہاں انہیں کراچی آپریشن میں ہونے والی پیش رفت کے علاوہ صوبے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے شہر میں قیام امن کے لیے آرمی، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ آپریشن تب تک جاری رہے گا جب تک مکمل امن قائم نہیں ہو جاتا۔ ادھر رزاق آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں پولیس کے 3 بیچز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی آئی جی پولیس سندھ اے ڈی خواجہ تھے۔ پولیس کے پاس آؤٹ ہونے والے ان 3 بیچز میں 384 سابق فوجی اہلکاروں سمیت 707 اہلکار شامل تھے۔ واضح رہے کہ سابق فوجی اہلکاروں کا یہ دستہ سی پیک کے منصوبوں پر تعینات کیا جائے گا۔ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ نے اس موقع پر بتایا کہ سندھ پولیس نے پاکستان آرمی کے ساتھ ٹریننگ کا آغاز کر دیا ہے اور سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے اب تک 1100 سے زائد سابق فوجی اہلکاروں کو سندھ پولیس میں شامل کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب سندھ کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے لیے پی پی کی قیادت کل دبئی میں بیٹھک لگائے گی۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور رکن قومی اسمبلی فریال تالپور دبئی پہنچ چکے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ دبئی کے لیے کل روانہ ہوں گے۔ مشیروں اور معاونین خصوصی کی تعیناتیوں پر عدلیہ کی جانب سے پابندی کے بعد اب سندھ کابینہ میں پارلیمانی سیکرٹریز مقرر کیے جائیں گے اور قوی امکان ہے کہ موجودہ کچھ وزراء کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر سید راد الحسین نے کہا ہے کہ وہ حلب میں فائر بندی معاہدے کے ٹوٹ جانے پر سخت پریشان ہیں، جس کے تحت شہریوں کو اس جنگ زدہ شہر سے نکلنے کی اجازت مل جاتی، جہاں بدھ کے روز لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی۔ زید نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ باوجود کہ فائر بندی ٹوٹنے کی وجوہات پر اختلاف ہے، شامی حکومتی فورسز اور ان کے اتحادیوں کی ایسے علاقوں میں شدید ترین بمباری جو شہریوں سے بھرے ہوئے تھے بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے اور ممکنہ طور پر جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہے۔ زید نے شامی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بمباری سے زخمی ہونے والوں کو طبی امداد فراہم کرے، جو بین الاقوامی قانون کے تحت ان کا حق ہے، اور حکومت کا بسوں کے ان قافلوں کو روکنا جو شہریوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے جا رہی تھیں ناقابل معافی ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ٹرمپ نے وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے مسٹر ٹلرسن کو نامزد کیا ہے۔ امریکی سیاسی حلقوں میں اس انتخاب پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو ہرمن کی رپورٹ۔ اسد نذیر کی زبانی۔
امریکی نو منتخب صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ریکس ٹلرسن کا بطور وزیر خارجہ انتخاب ایک بہترین فیصلہ ہے۔ یہ باصلاحیت، تجربہ کار اور بین الاقوامی سیاست کا گہرا ادراک رکھتے ہیں۔ جارجٹاؤن یونیورسٹی کی تجزیہ کار سفیر باربرا بوڈین کہتی ہیں، ان کے پاس بے انتہا انتظامی صلاحیتیں ہیں، لہذا میرے خیال میں یہ انتہائی موزوں شخص ہے، ہرچند کہ ان کے پاس پالیسی تجربہ نہیں ہے۔ اوپیک کے لیڈر محمد بارک اندو پہلی غیر ملکی شخصیت ہیں جنہوں نے اس انتخاب کی تعریف کی ہے۔
There is a very thin line between oil, geopolitics and diplomacy.
مسٹر ٹلرسن کو بطور وزیر خارجہ منظوری کے لیے امریکی سینٹ کا سامنا کرنا ہوگا۔ سینیٹر کرس کونز کہتے ہیں،
There are both Republicans and Democrats asking questions about Mr. Tillerson's potential conflict.
ریپبلکن اور ڈیموکریٹک جماعتوں کے اراکین مسٹر ٹلرسن کے تجارتی اور سیاسی مفادات کے درمیان ٹکراؤ کے بارے میں سوالات ضرور اٹھائیں گے۔ روس کے صدر پیوٹن کے ساتھ ان کے دیرینہ مراسم بھی زیر بحث آئیں گے۔ پھر یہ سوال بھی اٹھے گا کہ تیل اور گیس کی ایک بڑی کمپنی کے تجربے کی روشنی میں وہ کس طرح ایک سفارتکار کے طور پر امریکی مفادات کی ترجمانی اور دفاع کریں گے، کیونکہ دونوں شعبوں کی ترجیحات اور مفادات مختلف ہیں۔ ٹلرسن روس کے خلاف پابندیوں کے بھی مخالف رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کی کمپنی ایکزون موبل کا کاروبار متاثر ہوا تھا۔ امریکی یونیورسٹی کے ایک تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ نامزد وزیر خارجہ کو روس پر پابندیوں کے بارے میں اپنا موقف تبدیل کرنا ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ میں اس نئی قیادت کے بارے میں بھی لوگ سوالات کر رہے ہیں۔ تاہم تجربہ کار سفارتکاروں کا خیال ہے کہ محکمے میں کوئی خاص تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ سفیر باربرا کہتی ہیں، سفیر باربرا کہہ رہی ہیں کہ محکمہ خارجہ کے عملے کو توقع ہے کہ ان کا نیا سربراہ ان کے سفارتی تجربے سے بھرپور استفادہ کرے گا اور ان کو پیشہ ور سفارتکار کے طور پر سمجھے گا، اور اسی لیے کوئی بھی اپنے محکمے کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے بتایا ہے کہ اتحادی فضائی حملوں میں شام میں برسر پیکار داعش کے 3 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جس میں 2 وہ عسکری پسند شامل ہیں جو پچھلے سال پیرس میں دہشت گرد حملوں میں ملوث تھے۔ پینٹاگون کے ترجمان پیٹر کوک نے بتایا کہ حملے کے وقت یہ تینوں مغربی ٹھکانوں پر حملوں کے لیے سہولت فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پیٹر کوک کے مطابق ان 3 داعش لیڈروں کو 4 دسمبر کو رقہ میں ہلاک کیا گیا۔ پرتگال کے انٹونیو گوٹریس نے پیر کے روز اقوام متحدہ کے 9 سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ انٹونیو گوٹریس پرتگال کے وزیر اعظم اور پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک درجن سے زائد حریفوں کو شکست دیتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا عہدہ سنبھالا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مارگریٹ بشیر کی رپورٹ۔ عمیر بن ریاض کی زبانی۔
انتونیو گوتخش نے حلف اٹھانے کے بعد کہا کہ بحران کو پنپنے سے روکنے کے لیے عالمی برادری کو مزید کوششیں کرنا ہوں گی۔ انہوں نے انگریزی، فرانسیسی اور ہسپانوی زبانوں میں خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، کسی بحران کی روک تھام کوئی انوکھا تصور نہیں ہے، یہ وہ کام ہے جسے اقوام متحدہ کے بانیوں نے ہمیں کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ زندگیاں بچانے اور انسانی اذیت کو کم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جہاں روک تھام کے اقدامات ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں، وہاں ہمیں تنازعات کے حل کے لیے مزید محنت کرنا ہوگی۔ گوتخش جب 1 جنوری کو اپنا کام شروع کریں گے تو انہیں دنیا کو دوسری عالمی جنگ کے بعد سے پناہ گزینوں اور نقل مکانی کے سب سے بڑے بحران، متعدد مسلح تنازعات، دہشت گردی کے خطرے اور موسمی تبدیلی کے اثرات سمیت بہت سے حل طلب مسائل کا سامنا ہوگا، لیکن ان کا سب سے اہم بحران بلا شبہ شام میں جاری جنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں،
This is a war in which nobody is winning. This is a war in which everybody is losing.
گوتخش کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں کسی کو بھی فتح حاصل نہیں ہو رہی اور ہر فریق شکست سے دوچار ہو رہا ہے۔ یہ دنیا میں سب کے لیے خطرے کی علامت بن چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس احمقانہ جنگ کو ختم کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے سبک دوش ہونے والے سیکرٹری جنرل بان کی مون کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کی دوسری 5 سالہ مدت اس ماہ کے اواخر میں ختم ہو رہی ہے۔ رکن ممالک نے ہنگامہ خیز دور میں اس عالمی ادارے کی رہنمائی کے لیے بان کی مون کی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر بان کی مون نے کہا کہ اقوام متحدہ نے جنگ کے بعد جنوبی کوریا میں ایک بچے کی حیثیت سے ان کی مدد کی تھی اور وہ اس ادارے کو بہت یاد کریں گے۔ انہوں نے کہا،
فار می دی پاور آف دی یونائیٹڈ نیشنز واز،
میرے لیے اقوام متحدہ کی قوت کبھی بھی تصوراتی یا تعلیمی نہیں تھی۔ یہ میری اور بہت سے کوریائی باشندوں کی زندگی کی کہانی ہے۔ یہ دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں افراد، بے شمار بچوں، نوجوانوں اور لڑکیوں کی کہانی ہے۔ بان کی مون جنوری کے وسط میں اپنے وطن جنوبی کوریا لوٹ جائیں گے اور وہاں یہ تاثر عام ہے کہ وہ ملک کے صدر کا انتخاب لڑیں گے۔ عمیر بن ریاض، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انسانی حقوق کے ایک ادارے ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میانمار کی شورش زدہ ریاست راخین میں پچھلے 3 مہینوں کے دوران عسکریت پسندوں کی جانب سے فورسز کے خلاف حملوں کے رد عمل میں روہنگیا مسلمانوں کے سینکڑوں گھر اور عمارتیں جلانے کی ذمہ داری حکومت اور فوج پر عائد ہوتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9 اکتوبر کے بعد سے حکومتی فورسز کم از کم 1500 عمارتوں کو نظر آتش کر چکی ہیں اور بعض واقعات میں پوری کی پوری بستیاں جلا ڈالی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں روہنگیا نسل کے مسلمانوں کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا کے ڈائریکٹر برینڈ ایڈمز نے کہا کہ نئی معلومات برما کی فوج اور حکومت کے ان دعووں کی نفی کرتی ہیں کہ اپنی بستیوں کو آگ لگانے کے ذمہ دار روہنگیا عسکریت پسند تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تصاویر اور عینی شاہدین کے بیانات واضح طور پر اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ فوج نے گھروں اور عمارتوں کو آگ لگائی تھی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بہجت جیلانی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں مختلف امور پر گفتگو کی۔ ایک امریکی اہلکار نے بتایا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کو چند جدید ہتھیاروں کی مجوزہ فروخت روک دے گا، جس کی وجہ یمنی خانہ جنگی میں سعودی فوجی سرگرمیوں پر تشویش بتائی جاتی ہے، جس کے باعث ہزاروں شہریوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ اہلکار نے کہا کہ صدر باراک اوباما کی انتظامیہ نے سعودی عرب کے فضا سے ہدف بنانے والے جدید ترین اسلحے کی فروخت منسوخ کر دی ہے، جو امریکہ کا ایک کلیدی اتحادی ہے۔ اہلکار نے کہا کہ یہ اس تشویش کا براہ راست اظہار ہے جو ہمیں سعودی عرب سے متعلق ہے، جس کی وجہ سے شہری ہلاکتیں واقع ہوئی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صنفی بنیاد پر تشدد ایک عالمی مسئلہ ہے جس سے ہر سال لاکھوں افراد متاثر ہوتے ہیں۔ اس سے جانوں کو خطرہ ہوتا ہے اور خاندان اور برادریاں متاثر ہوتی ہیں اور ملکوں کی ترقی اور سلامتی کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگرچہ مرد اور بچے بھی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، تاہم جنس کی بنیاد پر ہونے والے تشدد کی بڑی اکثریت خواتین اور لڑکیوں پر مشتمل ہے۔ درحقیقت عالمی سطح پر ایک تہائی سے زیادہ خواتین اور بچے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح کے جسمانی یا جنسی تشدد کا سامنا کرتے ہیں۔ جنس کی بنیاد پر تشدد کا تعلق ہر سماجی، معاشی، لسانی، نسلی، مذہبی اور تعلیمی سطح کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ یہ بین الاقوامی سرحدوں سے ماورا ہے۔ اس تشدد کا نشانہ کسی بھی فرد کو اس کی حقیقی یا فرضی حیاتیاتی جنس یا جنسی شناخت کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے، اور یہ امتیازی سلوک اور جنسی عدم مساوات کی ایک ایسی شکل ہے جو حکومتوں اور معاشروں کی ناکامی سے جنم لیتی ہے، جو عورتوں اور لڑکیوں کے انسانی حقوق کی قدر و قیمت کا احساس نہیں کرتے۔ پوری انسانی تاریخ میں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کی بہت زیادہ کارروائیاں روا رکھی گئی ہیں. وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ان میں سے جبکہ بعض معاملات میں بین الاقوامی خبروں کا موضوع بنتے ہیں لیکن اکثر اوقات اس کا شکار ہونے والوں کو خاموشی اور گمنامی میں مصائب جھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن اس مسئلے پر اب ایسی کوششیں دیکھنے میں آ رہی ہیں جن سے امید کی کرن پیدا ہوئی ہے اور عوامی رد عمل سامنے آیا ہے. ان میں سے ایک کوشش جس سے جنس کی بنیاد پر تشدد کے مسئلے کو سامنے لایا جا سکتا ہے وہ جنسی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 دنوں پر محیط ہماری سرگرمی ہے اور اس کا تعلق عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کو روکنے کے لیے ایک بین الاقوامی کارروائی سے ہے. یہ سرگرمی 25 نومبر سے شروع ہوئی جو عورتوں کے خلاف تشدد کو ختم کرنے کا بین الاقوامی دن ہے اور اس کا اختتام 10 دسمبر کو ہوا جو انسانی حقوق کا بین الاقوامی دن تھا. وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ اس مہم سے یہ بات صاف طور پر واضح ہوئی ہے کہ عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف تشدد انسانی حقوق کا ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ کہ ہر فرد اسے ختم کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے اور اسے ایسا ہی کرنا چاہیے. ہمیں تشدد کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچ جانے والوں کی مدد کریں اور اس کا شکار ہو جانے والوں کو یاد کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی شکل میں عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کو ختم کرنے کے لیے اپنی وابستگی میں یکجا ہوں. ہم سب مل کر اس کی جانب پیش رفت کر سکتے ہیں اور یقیناً کریں گے جو اس لعنت کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنے کے لیے درکار ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
اس صدی کے اواخر میں لوگ اپنی اوسطاً عمر سے 5 سال سے زیادہ زندگی گزار سکیں گے. تاہم عالمی ادارے صحت کے مطابق مختلف ملکوں کے لوگوں کی اوسطاً عمر میں فرق اب بھی نمایاں ہے. 12 ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوا ہے کہ وہ 82 سے زیادہ برسوں تک زندہ رہ سکتے ہیں, جبکہ 22 ترقی پذیر ممالک کے لوگوں کی اوسطاً عمریں 60 سال سے بھی کم ہے. سوئٹزرلینڈ, آئس لینڈ, آسٹریلیا, سویڈن اور اسرائیل ایسے ممالک ہیں جہاں پر پیدائش کے بعد شرح اموات بہت کم ہے, جبکہ شارڈ, ایوری کوسٹ, سینٹرل افریقن ریپبلکن, انگولا ایسے ممالک ہیں جہاں پر پیدائش کے بعد نومولود بچوں کی اموات کی شرح بہت زیادہ ہے. عالمی ادارہ صحت کے رپورٹ کے مطابق افریقہ کے 5 ایسے ممالک ہیں جہاں پر اوسطاً عمر کی شرح بہت کم سطح پر ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے رپورٹ کے مطابق سال 2000 کے بعد افریقہ کے بعض علاقوں میں اوسطاً عمر کی شرح بڑھ گئی ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر ٹیز برما کا کہنا تھا کہ 2015 میں یورپ اور افریقہ میں اوسط عمر کے درمیان 17 برسوں کا فرق ہے. یورپ میں 78 سال ہے جبکہ افریقہ میں 61 سال. سال 2000 میں یہ فرق مزید 5 سال سے زیادہ تھا.
The difference between Europe and Africa in life expectancy is in 2015 17 years. 78 years in Europe, 61 years in Africa. In the year 2000, it was 5 years bigger. I think with these kind of figures, one can see how much progress has been made and
میرا خیال ہے کہ ان اعداد و شمار سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں میں اوسط عمر کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کے ممالک میں خواتین کی اوسطاً عمریں مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر خواتین 74 یا اس سے زیادہ کے قریب زندہ رہتی ہے، جبکہ مردوں کے مقابلے میں یہ اوسط 4.5 سال سے بھی ذرا زیادہ ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ خالد حمید اور عمیر بن ریاض کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔